أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زیب و زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہے. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی ہے. اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں. دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کی طرح ہے. یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. معزز اور محترم سامعین، سورہ حدید کی دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ پیش کیا ہے. ان دو آیات کی روشنی میں آج کے درس قرآن کا موضوع ہے دوڑو اللہ کی جنت کی طرف. ان دو آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے حیات دنیا اور اخروی زندگی کا ایک تقابل ہمارے سامنے رکھا ہے. پہلی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. خوب جان لو، اچھی طرح یہ بات سمجھ لو کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، زیب و زینت اور آپس میں ایک دوسرے پر مال اور اولاد کے معاملے میں فخر کرنا، آگے بڑھنا، اس دوڑ میں جو ہے وہ لگے رہنا، یہ ہے حیات دنیا. پھر اس حیات دنیا کو اللہ تبارک و تعالی نے کھیتی سے تشبیہ دی ہے. فرمایا کا مثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش ہوتی ہے اور کھیتی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، اسے دیکھ کر کسان کا دل خوش ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے، پھر وہ زرد پڑتی ہے اور پھر وہ کھیت جو ہے چورا چورا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. یہ دنیا کی زندگی سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کھیتی کو تشبیہ دی ہے. یہ سارا عمل جو اس کھیتی کا ہے، چار چھ مہینے کے اندر جب وہ کسان زمین میں بیج ڈالتا ہے، اس کے ساتھ محنت کرتا ہے، تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہری بھری فصل اگتی ہے اور واقعی اسے دیکھ کر انسان کا دل خوش ہوتا ہے. फिर उसके पास साथ जो है वो फसल वगैरह जब वो तैयार होती है 4-6 माह के अंदर, फिर वो जब पक कर तैयार हो जाती है उसको काट लिया जाता है, तो वो पूरे का पूरा खेत जो चूरा चूरा हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर जर्दी छा जाती है और वो सारी जो बली मालूम होने वाली चीज़ थी, वो फसल थी, वो ख़त्म हो जाता है मामला। ये सिलसिला चला आ रहा है और आगे चल रहा है। बाय नहीं, इंसान इस दुनिया में आता है, जब बच्चा पैदा होता है, वालदेन, अहले ख़ानदान, अजीज़ो इकारब, रिश्तेदार कितनी खुशियां मनाते हैं, किस तरह वो उनकी आंखों का तारा बन जाता है, फिर वो लड़कपन है, फिर नौजवानी है, फिर जवानी है, और फिर आगे बढ़ता है, 40 साल तक पहुंचता है, वो बिल्कुल आलम शबाब में, उरूज पे होता है, उस वक्त उसके पास कुव्वत होती है, ताकत होती है, सलाहियतें और वसाइल होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 40 साल की ज़िंदगी के बाद फिर डरवान शुरू हो जाता है, और फिर 50-60 साल में कहीं बाल जो है वो सफ़ेद होने शुरू हो जाते हैं, गोया कि अब वो फसल जो है वो जर्द होना शुरू हो गई है, और फिर इंसान का बढ़ापा और फिर उम्र का खात्मा। इस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला जो है वो चला आ रहा है। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने यहाँ हमें एक हकीकत ये समझाई है कि ये दुनिया की ज़िंदगी बड़ी तेज़ी से, जिस तरीके से 4-6 माह के अंदर वो फसल जो देकर इंसान खुश होता है और उसके बाद वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर जर्दी छा जाती है, जिस तरह किसी दरख्त के ऊपर जब खजान आती है तो उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं और फिर वो गिरने लगते हैं, इसी तरीके से इंसानी ज़िंदगी जो है और इस दुनिया के जो माल मता है और इस दुनिया के जो ख़जाने हैं और इस दुनिया की जो हकीकत है, वो इस तेज़ी के साथ सब कुछ जो है वो ख़त्म होने वाला और फना की तरफ आगे जाने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसके मुकाबले में जो उखरवी ज़िंदगी है, जो आखरत की ज़िंदगी है, व फिल आखिरत अज़ाबुन शदीद व मग़फिरतुम मिनल्लाह व रिज़वान, वहाँ दो चीज़ें हैं और वो दायमी, अबदी, लामुतनाई और हमेशा की ज़िंदगी है, और उसमें या तो अल्लाह ताला का शदीद अज़ाब है या अल्लाह की रज़ा और उसकी बख्शिश और उसकी मग़फिरत और उसकी जन्नत है। इस दुनिया में अगर एक इंसान अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी में ज़िंदगी बसर करेगा और इस दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी में अपनी ख्वाहिशात नफ्स के पीछे पड़ने के बजाय अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनूदी का तालिब होगा, तो आखरत में उसके लिए अल्लाह की रज़ा और उसकी जन्नत और जन्नत की लाजवाल नियामतें और बख्शिश और मगफरत है। लेकिन अगर किसी ने इस दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया और इसके पीछे भागते हुए अपनी कुव्वतों और अपनी सलाहियतों और अपने वसाइल को लगाया और खपाया, तो दुनिया के अंदर जो कुछ उसे मिलना है वो तो मिलेगा, लेकिन फरमाया कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये तो मता है, ये तो चंद रोज़ा इस जो है वो फ़ायदे की चीज़ है, और अगर इंसान इसी के पीछे पड़ गया तो ये महज धोखे का सामान साबित होगा और इस धोखे के अंदर इंसान पढ़कर अपनी आखरत और अपनी आकबत को बर्बाद कर देगा और उसके नतीजे में आखरत में उसके हिस्से में अजाब शदीद, नार जहन्नम, जहन्नम की आग उसके हिस्से में आएगी। अब अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ हमारे सामने दोनों चीज़ों को वाज़े कर दिया है कि यह है दुनिया की हकीकत और उसके मुकाबले में यह है आखरत। दूसरी आयत मुबारका में फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि साबिकु इला मगफिरति मिन रब्बिकुम व जन्नति अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द, तुम दौड़ो किस चीज़ की तरफ, उस चीज़ की तरफ दौड़ो, उस चीज़ की तरफ मुसाबकत करो, उस चीज़ की तरफ पेशकदमी करो कि जो हमेशा रहने वाली है, वो है अल्लाह ताला की बख्शिश, उसकी मगफरत और उसकी जन्नत। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मसाबकत करो। मसाबकत को इस दुनिया में हर लम्हे हो रही है, हर वक्त हो रही है, हर इंसान मसाबकत के अंदर लगा हुआ है। अगर आप तालिबे इल्मों को देखें तो हर एक की कोशिश ये होती है कि वो सबसे आगे बढ़ जाए। अगर कारोबारी लोगों को देखें, ताजर लोगों को देखें, तजारत पेशा लोगों को देखें, तो वो एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। अगर कोई दौड़ हो रही हो तो उसमें आप देखें कि दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। अगर खेल हो रही हो तो हर एक की कोशिश यह है कि मैं जीत जाऊं। तो इस दुनिया में मसाबकत तो हो रही है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं कि तुमने अगर मसाबकत करनी है, तुमने अगर मुकाबला करना है, तुमने अगर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तुमने अगर कहीं अपनी कुव्वतों और सलाहियतों को लगाना और वक्फ करना है ताकि तुम आगे निकल जाओ, تو وہ ایک ہی میدان ہے، وہ یہ کہ تم اپنا سب کچھ لگا دو اور کھپا دو اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے حصول کے لیے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ ہے وہ اصل ہدف اور یہ ہے وہ نصب العین جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو دیا ہے کہ وہ اس چیز کو اپنا ہدف بنا کر اس کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں۔ جیسے جو لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، مسابقت کر رہے ہوتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اگر کھلاڑی ہوں تو ان کی نظر دوسری ٹیم کے جو ہے وہ گول کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنی گیند کو وہاں سے گزار دیں۔ وہ ان کا ہدف ہے، انہیں وہاں پہنچنا ہے، وہ ان کا نصب العین ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ نصب العین کے معنی وہ ہوتے ہیں جہاں پہ انسان اپنی نگاہ کو گاڑ دیتا ہے، جما دیتا ہے، تو وہ کھلاڑیوں کی نظر جو ہے وہ دوسری طرف لگی ہوئی ہوتی ہے، وہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں اور راستے میں جتنی مشکلات ہیں ان کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ ایک طالب علم کا ہے کہ جو امتحان کی تیاری کے لیے اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ 150 جتنے بھی اس کے ساتھی ہیں وہ سب سے آگے بڑھ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں جس چیز کے لیے بھی تم مسابقت کرو گے، اگر تم اس کو حاصل بھی کر لو گے، تو یہ دنیا کی ساری چکا چوند جو ہے وہ تو چند دنوں کا کھیل ہے، وہ تو عارضی ہے، یہ تو فانی ہے، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ تم اس فائدے کی طرف دوڑو جو دائمی، ابدی اور لامتنائی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی رضا، اس کی جنت، اس کی مغفرت اور اس کی بخشت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، جسے تیار کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو مومنین ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی مومنین کو اپنے اصل ہدف کی طرف دوڑنے کی ترغیب دی ہے، خواہ یہ کہا ہو کہ سارے الی مغفرت من ربکم، دوڑو اللہ کی بخشش اور اس کی مغفرت کی طرف، خواہ یہ ہو کہ سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت کرو، مسابقت کرو۔ اکثر و بیشتر قرآن کریم میں ان مقامات کے سیاق و سباق کو اگر آپ دیکھیں اور پڑھیں تو وہاں اللہ تبارک و تعالی نے اس مسابقت کا جو حکم دیا ہے وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کے حوالے سے یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لگا دو اپنے مالوں اور جانوں کو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں۔ اور یہاں بھی یہ آیت مبارکہ اسی سیاق و سباق میں آئی ہے۔ سورہ حدید کا اگر آپ پس منظر اپنے ذہن میں لے آئیں تو اس سورہ مبارکہ کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں غزوہ احد کے بعد فتح مکہ سے پہلے ہوا ہے، اور یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر مٹھی بھر مسلمانوں کی یہ چھوٹی سی جماعت اور یہ نوزائیدہ اسلامی ریاست کفار کے نرغے میں تھی، اور یہ چند مسلمان لیکن ایک منظم گروہ ان کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے ان مسلمانوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ کے دین کے غلبے کے لیے صرف تمہاری جانوں کی ہی نہیں، تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے۔ اسی موقع پہ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کے بعد جہاں مال اور جان کو اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد میں لگانے اور کھپانے کا حکم دیا گیا، اور اگر کہیں کوئی اس میں پسو پیش کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس رویے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وما لکم اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو اور اس دعوے کے مطابق عمل کا جب وقت آتا ہے کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ مال اور جان خرچ کرو تو وما لکم اللہ تنفقو، تمہیں کیا ہو جاتا ہے، تم اس مال سے محبت کرنے لگتے ہو اللہ کی محبت کے بجائے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو۔ تو انہی آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ حیات دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ہے، اور اس کے بعد ہمیں وہ ہدف دیا ہے کہ اللہ کی رضا اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت اور اس کی جنت کی طرف دوڑو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حیات دنیا کے بارے میں جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے بلائی ہے کہ ہم اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں، لیکن اگر انسان اسی کو اپنا دین و ایمان بنا لے اور اسی کے لیے اپنی قوتیں اور صلاحیتیں اور سب کچھ لگا دے تو پھر وہ اپنی اصل متاع کو ضائع کر بیٹھتا ہے اور خسارے اور نقصان میں پڑ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلْعَصْرِ قسم ہے زمانے کی انسان خسارے اور گاٹے میں ہے. ان الانسان لفی خسر, وہ خسارہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اور اس کی جنت کی طلب کے بجائے دنیا کی طلب کے اندر صبح سے شام تک مارا مارا پھرتا رہے, تو یہ وہ خسارہ ہے جس کو قرآن میں ذالک هو الخسران المبین کہا گیا ہے. یہ کھلا دیوالیہ, سب سے بڑا خسارہ ہے, اس خسارے سے پھر بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی جو اخروی زندگی ہے اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کی رضا اور اس کی جنت کسی کو مل جائے یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی کے حصے میں آ سکتی ہے. اس کے لیے یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کسی کو اس دنیا کے اندر نیک عمل کی اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کی اور اللہ کے مطالبات پہ لبیک کہنے کی کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اسی کے نتیجے میں اسے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی جنت نصیب ہوگی. آج ہم نے اللہ کے فضل کا مطلب کیا سمجھ لیا؟ کئی لوگ ہیں, آپ نے ان کو دیکھا ہوگا, حرام کا مال اکٹھا کرتے ہیں, سمگلنگ, رشوت, چوریاں اور اس کے بعد مختلف قسم کے غلط کاروبار اور سود اور رشوت. ایک کوٹھی بنائیں گے دو تین منزلہ اور اوپر ایک بڑی سی تختی لگا دیں گے, اس کے اوپر لکھیں گے ھذا من فضل ربی, انہوں نے اس کو اللہ کا فضل سمجھ لیا ہے. گاڑی خریدیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ اوپر لکھ کے لگا دیں گے ھذا من فضل ربی. لیکن حقیقت میں فضل ربی کیا ہے؟ حقیقت میں فضل ربی یہ ہے کہ کسی اللہ کے بندے کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیں, یہ ہے اللہ کا فضل. ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دعا روزانہ کرتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں دنیا کی حسنہ عطا فرما, وفی الآخرت حسنہ, اور آخرت کی حسنہ بھی ہمیں عطا فرما. آخرت کی حسنہ تو سمجھ میں آنے والی ہے, اللہ کی رضا, اس کی مغفرت, اس کی بخشش اور اس کی جنت. اب دنیا کی حسنہ کیا ہے جو ہم اللہ سے روزانہ مانگتے ہیں؟ اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی, قرآن کے اندر اس کی تعلیم دی گئی ہے, اللہ کے رسول بھی یہ دعا مانگتے تھے کہ بھی اس پہ آپ نے غور کیا کہ کیا ہے حسنہ, کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل جو کسی انسان کو مل جائے. اگر دنیا کے مال و دولت, یہ کوٹھیاں, یہ بنگلے, یہ سونے چاندی, یہ ہیرے جواہرات, یہ کارخانے اور فیکٹریاں, اگر یہ دنیا کی حسانہ ہے تو ان میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی, ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملی, موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی. تو کیا اللہ کے انبیاء کو دنیا کی حسانہ نہیں ملی تھی؟ قرآن تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ ان کو دنیا کی حسانہ ملی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ گھر بار سے نکال دیے گئے تھے, ہجرت کی زندگی ساری عمر بسر کی, اللہ کی راہ میں ہمیشہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے, توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے سرگردہ رہے, کوئی مقام اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ اپنے اس بندے کے لیے قرآن میں اس بات کا اعلان کرتا ہے, ہم تو مانگتے ہیں کہ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ہمیں دنیا کی حسنہ دے. اللہ کہتا ہے وآتیناہ فی الدنیا حسنہ, میں نے اپنے اس بندے کو دنیا کی حسنہ دے رکھی تھی. کیا تھی وہ دنیا کی حسنہ؟ کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد, توحید کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتے تھے. یہ ہے وہ حسنہ جس کے لیے ایک مومن کو اپنی پوری زندگی لگا دینی چاہیے اور کھپا دینی چاہیے. اور یہی پیغام ہے ان آیات کا اور اس پوری سورہ مبارکہ کا, بلکہ پورے قرآن کا مومنین کے نام, کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا آپ لگا دو اور کھپا دو. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل, جس کو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے نوازے. قرآن کریم کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے مقامات پہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں, سارعوا الی مغفرتن, دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف, سابقوا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبقت کرو, کہیں فرمایا فسعوا, دوڑو, کہیں فرمایا ففروا الی اللہ. یعنی یہ سیگے مومنین کے لیے استعمال ہو رہے ہیں, یہ دوڑ لگانے کے لیے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, میرے عزیزوں, ہر ایک دوڑ رہا ہے, کہیں کوئی تو بیٹھا ہوا لیٹا ہوا نہیں ہے, ہر ایک دوڑ رہا ہے, ہر ایک محنت کر رہا ہے, ہر ایک کوشش کر رہا ہے, ہر ایک مسابقت میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس کے لیے آگے بڑھ رہا ہے انسان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو. لیکن آج ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو گیا, اس کا الٹ ہو گیا ہے. ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے آگے والے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر اس نے دو منزلہ بنا لیا تو مجھے تین منزلہ بنانی چاہیے, اگر اس نے 50,000 کی گاڑی لی ہے تو مجھے 1,00,000 ہی لینی چاہیے. یعنی آج جو دوڑ لگی ہوئی ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے جو کوشش ہو رہی ہے وہ صرف دنیا کے لیے, جبکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. جب تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے تو پھر دل کے اندر جذبہ شکر پیدا ہوگا, قناعت کی کیفیت پیدا ہوگی, دنیا سے استغنا دل کے اندر پیدا ہوگا. لیکن اگر دنیا کے معاملے میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو گے تو پھر دل کے اندر ہرس, ہوس, تما, لالچ پیدا ہوگی جو کسی لمحے تمہیں چین نہیں لینے دے گی. اور پھر اگر انسان کے اندر ہرس اور تما اگر پیدا ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لو کان لابن آدم وادیین من مال لتمنى واديا ثالثا, اگر اس آدم کے بیٹے کے پاس دو وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں تو یہ تیسری کی خواہش کرے گا. ولا یمل جوف ابن آدم الا التراب, پھر اس کا پیٹ مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. الحاکم التکاثر حتى زرتم المقابر, ہلاک کر رکھا ہے تمہیں, غافل کر دیا ہے تمہیں. کس چیز نے؟ تکاثر, زیادہ سے زیادہ جو بھی ہو خوب سے خوب تر ہو, زیادہ سے زیادہ. حل میں مزید کی پیاس ہے کہ بجھ نہیں رہی ہے. فرمایا کہ یہ پیاس تمہیں اس وقت تک لگی رہتی ہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تمہاری موت واقع ہوتی ہے اور تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. تو اللہ تعالی ہم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ متاع دنیا چند روزہ زندگی ہے, اس سے صرف اتنا ہی فائدہ اٹھاؤ جتنی تمہاری یہ ضرورت ہے, اور باقی تم اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے آگے بڑھو. تو عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک نے اپنا سب کچھ لگا رکھا ہے اور کھپا رکھا ہے اور آدمی کوشش کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم کچھ یوں ہے, دنیا بھی رواں دواں ہے اور آخرت بھی جو ہے وہ آ رہی ہے. دنیا جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے اور آخرت آگے سے آ رہی ہے, دونوں کے بیٹے ہیں. ارشاد فرمایا دونوں کے بیٹے ہیں, اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم دنیا کے بیٹے مت بنو, آخرت کے بیٹے بنو. یہ دنیا دار العمل ہے, یہاں جزا اور سزا نہیں ہے, اور آخرت میں جزا اور سزا ہوگی, وہاں عمل کا موقع نہیں ہوگا. فرمایا تم دنیا کے بیٹے نہ بنو, آخرت کے بیٹے بنو. کسی نے اس دنیا کو اس طریقے سے محبوب بنا لیا ہے جیسے اپنی اولاد سے اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے, فرمایا تم اس طریقے سے اپنی آخرت سے محبت کرو, اپنی اولاد کی طرح اپنی آخرت سے محبت کرو, اس کی طرف بڑھو. ان سعیکم لشتا, تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں, ہر ایک کوشش کر رہا ہے, اس لیے کہ کوشش ہی کے نتیجے میں کوئی چیز انسان کو ملتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو کچھ نہیں ملتا سوائے اس کے جس کے لیے وہ باغ دوڑ کرتا ہے, پسینہ نکالتا ہے, محنت کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کوشش کا انجام کیا ہے. کچھ لوگ وہ ہیں, ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے نفسوں کو بیچ ڈالا ہے, ساری کوشش ساری باغ دوڑ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طلب میں ہو رہی ہے. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے, قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے, قل, کیا میں تمہیں حقیقی اتنا بتا دوں, هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جس کی ساری سعی اور جہد جو ہے انجام کار کے طور پر خسارہ ہی خسارہ ہے. کون ہے وہ شخص؟ اس نے بھی سب کچھ لگایا ہوا, وہ بھی محنت کر رہا ہے, وہ بھی کوشش کر رہا ہے, سرمایہ بھی لگایا ہوا, وقت بھی لگایا ہوا ہے, اپنی قابلیت اور صلاحیت اور ذہانت بھی لگائی ہوئی ہے, لیکن انجام کار کیا ہے؟ بالاخسرین اعمالا, اس کا عمل سراسر خسارے کا سودا ہے. کون ہے وہ؟ الذی ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جس نے اپنے آپ کو دنیا میں گم کر دیا ہے, صرف اس لیے دوڑ رہا ہے کہ اسے دولت حاصل ہو جائے, مال حاصل ہو جائے, خواہشات نفس پوری ہو جائیں. زین للناس حب الشہوات, انسان کے لیے مزین کر دی یہی ہیں خواہشات نفس, مرغوبات نفس, دنیا کے مال و دولت, اس کے لیے انسان دوڑتا ہے. یہ سب سے زیادہ خسارے میں انسان ہے. قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور زیادہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی اور انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, من کان یرید الحیات الدنیا, جو اس حیات دنیا کا طالب ہو, جس حیات دنیا کی حقیقت اللہ نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی ہے کہ جس طرح چند دن کے لیے فصل جو ہے وہ کسان کا دل بہلاتی ہے اور اس کے بعد زرد پڑ کر وہ کھیتی جو ہے وہ بسم اور چورا چورا ہو جاتی ہے, جو اس عارضی اور فانی فائدے کے پیچھے دوڑتا ہے, من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا, اور اس کی زیب و زینت کے پیچھے بھاگتا ہے, نوفی الیہم اعمالہم وہم فیہا لا یبخسون, اس کے جتنے عمل ہے, اس کی جتنی جدوجہد اور کوشش ہے, اس کا سارا بدلہ اسی دنیا کے اندر ہم کسی نہ کسی صورت میں اس کو دے دیتے ہیں. وہم لا یبخسون, اور اس میں ہم کوئی کمی نہیں کرتے, वाल इंसान इलामासा, इंसान अगर कोशिश करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी कोशिश को रायगा नहीं करता, किसी न किसी सूरत में उसको उसका फायदा मिल रहा है। उलाइकल्लजीन लैस लहुम फिल आखिरा, फरमाया जिनकी दुनिया, जिनकी नजर इस दुनिया के पर्दे के ऊपर अटक कर रह गई है, आखिरत और आकबत के लिए कुछ नहीं सोचते, कुछ नहीं करते। फरमाया उलाइकल्लजीन लैस लहुम फिल आखिरा, आखिरत में इनके लिए कुछ नहीं है, इल्लन नार, स्वाय आग के, वहबता मा सनऊ फीहा वबातिलु मा कानू यामलून, जो कुछ इन्होंने दुनिया के अंदर जमा पूंजी इकट्ठी की वो सारी की सारी यकारत हो गई, खत्म हो गई, बातल हो गई, उसकी कोई हैसियत आखरत में नहीं है, इसलिए कि आखरत के लिए अल्लाह के इस बंदे ने कुछ किया ही नहीं था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, आज हम अपनी कोशिशों का जायजा लें। हम में से हर एक ने अपने आप को लगाया हुआ है, किस मकसद के लिए लगाया हुआ है, ताकि अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी और उसकी जन्नत मिल जाए, या दुनिया की माल और दौलत के पीछे हमने अपने आप को वक्फ किया हुआ है। अगर इसके लिए किया हुआ है तो यह मिल रही है, अगर आखिरत के लिए करेंगे तो यकीनन अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत हमारे हिस्से में आएगी। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, वाले कुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा, हर एक ने अपना हदफ मुकर्रर किया है, उसकी तरफ रुख करके उसने दौड़ लगाई हुई है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है। फस्तबिकुल खैरात, तुम भी दौड़ो, तुम भी मुसाबका करो, लेकिन किस चीज के अंदर, खैरात में, नेकियों में, बनाइयों में, खैर में आगे बढ़ने की कोशिश करो, इसलिए कि बस साबिकून साबिकून उलाइकल मुकर्रबून, जो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और जो आगे निकल जाएंगे वो मुकर्रबीन में शामिल हो जाएंगे। किसके यहां? अल्लाह तबारक व ताला के मुकर्रबीन में, फी जन्नतिन नईम, अल्लाह तबारक व ताला जन्नत की नियामतें उनको अता फरमाएगा। लेकिन फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन, ये हैं बहुत ज्यादा कसीर तादाद में उन पहले लोगों में से, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही ताबेईन तबा ताबेईन जो पहले लोग थे उनमें से ये कसीर ग्रोह होगा जो खुदा के यहां मुकर्रबीन में शामिल होगा और जिन्होंने आगे बढ़ने में सबकत की। व कलीलुम मिनल आखिरीन, बाद वालों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुसाबकत करेंगे अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी के लिए, लेकिन उनके मुकाबले में इनकी तादाद कम होगी। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व ताला कितनी जगह कुरान करीम के अंदर हमें बार बार मुखातब करके ये फरमा रहा है कि दौड़ो और आगे बढ़ो। इरशाद फरमाया वफी ज़ालिक फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, अल्लाह की रजा, उसकी बख्शिश, उसकी मगफरत और जन्नत, ये ऐसी चीज है कि जिसके मामले में हर एक को तनाफस कंपिटिशन करना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसके मुकाबले में अगर दुनिया के बारे में हम देखें, आखिरत के बारे में अल्लाह कहता है दौड़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, सही करो, जोहद करो, लेकिन दुनिया के मुकाबले में अल्लाह तबारक व ताला कहता है ब्रेक लगाओ, रुक जाओ, ठहरो, इससे मोहब्बत ना करो, वरना क्या होगा, ये तुम्हें फितने में मुबतला कर देगी, ये तुम्हें हलाक कर देगी, ये तुम्हें बर्बाद कर देगी, ये तुम्हें मकसद हयात से गाफिल कर देगी। इसके बारे में तो ये बार बार कहा जा रहा है। मेरे भाइयों, ये आयात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के सामने आती थी तो वो किस तरीके से इस दुनिया के मुकाबले में अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत और उसकी मगफरत और उसकी बख्शिश की तरफ दौड़ते थे और आगे बढ़ते थे। अगर उनके सामने कोई मौका ऐसा आता था कि माल के जरिए से अल्लाह की रजा और उसकी बख्शिश और उसकी मगफरत की तरफ आगे बढ़ो, तो फिर उनका तर्ज अमल क्या होता था? हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु कैद पड़ा हुआ था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मदीने में, तो आपका एक काफिला सामान्य तजारत के लिए बाहर गया हुआ था और उसकी इंतजार हो रही थी। बड़े बड़े ताजर मदीने में आपके पास पहुंच गए। जब वो काफिला मदीने के करीब पहुंचा तो उन्हें ऑफर करते हैं कि हम इतना पैसा देते हैं आपको और ये माल हमारे हवाले कर दो। उन्हें कहा नहीं, ये मैंने बेच डाला है। फिर ऑफर होती है, कई गुना ज्यादा ऑफर होती है। हैरान होते हैं मदीने के ताजर कि हमसे ज्यादा पैसा देने वाला कौन आ गया, किसने ये खरीद लिया। उन्हें कहा बस मैंने सौदा कर लिया है, मैं किसी के यहां फरोख्त नहीं करूंगा। और एक रवायत के अंदर आता है कि 1000 ऊंट सामान से लदे हुए थे। जब वो मदीना में पहुंचे, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मनादी करा दी कि मदीना और उसके कुर्ब व जवार के लोग आए। कैद पड़ा हुआ था अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का वाकया है। वो लोग आए और 1000 ऊंटों के ऊपर लदा हुआ सामान अहले मदीना के अंदर तकसीम कर दिया। फरमाया ये मैंने उसके हां दे दिया है कि जिसने इतने बड़े नफे की जो है वो नफे का वादा कर रखा है कि इतना नफा तुम दुनिया के ताजर दे ही नहीं सकते हो। जब ये आयात उनके सामने आती थी तो उनका तर्ज अमल यह होता था कि इस दुनिया के माल को अल्लाह के रास्ते में इस तरीके से बेदरेग लगाते थे और उसके जरिए से अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत के तालिब बनते थे, इस तरीके से वो जन्नत को खरीदते थे। इसी सूरह मुबारका में एक मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं मंजर लजी युकरदुल्लाह कर्दन हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। आयत मुबारका जब सहाबा के सामने आती थी तो उनका तर्ज अमल क्या होता था, कैसे वो अल्लाह की राह में माल खर्च करके अल्लाह को कर्ज असना देते थे ताकि उसके बदले में आखिरत मिले। एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर कहते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फलां शख्स का जो दरख्त है वो मेरे घर के सामने है और उससे की वजह से मुझे तकलीफ होती है। उस शख्स को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और उससे ये कहा कि ये जो तेरा दरख्त है तुम अगर इसको काट दो तो तुम्हारे भाई को तकलीफ हो रही है। तो उसने इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का जो है वो बड़ा कलक हुआ। एक सहाबी अबू दख्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे मौके पे आगे बढ़ के अल्लाह की राह में इशार किया करते थे, वो उस शख्स के पास चले गए जिसका वो दरख्त था, उसे जाकर कहा कि मेरा फलां बाग है, अगर मैं वो तुम्हें दे दूं तो वो दरख्त मुझे दे दोगे। उस शख्स इस पर राजी हो गया। एक बाग लेकर उसने एक दरख्त दिया। अबू दख्दा रजी अल्लाह तआला अन्हु बाग के बदले में एक दरख्त उसे खरीदते हैं और उसके बाद वो दरख्त उस मुसलमान के हवाले कर लेते हैं जिसको उस दरख्त की वजह से तकलीफ हो रही थी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर इसकी बिशारत दी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के अंदर खजूरों के लदे हुए कई दरख्त अबू दख्दा के मुंतजर हैं। सुभान अल्लाह, ऐसे उनको जन्नत के ऊपर यकीन था, ऐसे वो उस जन्नत की तरफ दौड़ते थे और आगे बढ़ते थे और इस तरीके से एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश किया करते थे। ग़ज़वा तबूक के मौके पर हम ये देखते हैं कि उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इस बात का तहैया कर रखा था कि हमेशा अबू बकर मुझसे आगे बढ़ जाते हैं लेकिन आज मैं उनसे आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। लिहाजा इस बात का फैसला किया कि घर का जो सामान जो कुछ भी घर के अंदर जमा पूंजी थी सबको आधा आधा किया और आधा घर के अंदर रखकर आधा लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और वहां पहुंचे तो पता चला कि अबू बकर तो सब कुछ उठा कर ले आए। नेकी में आगे बढ़ने की कोशिश, माल खर्च करके अल्लाह की रजा और उसकी मगफरत हासिल करना हो तो यह कैफियत होती थी। और अगर जान के जरिए से अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ने वाली बात हो तो सहाबा इकराम का तर्ज अमल क्या होता था। ग़ज़वा उहद का दिन है, एक सहाबी हैं खजूरें खा रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं जन्नत में पहुंच जाऊं अल्लाह की राह में शहीद हो जाऊं तो क्या जन्नत में खजूरें खाने के लिए मिलेंगे? फरमाया हां जन्नत में तुम्हें खजूरें मिलेंगी, जो तुम करो जन्नत की तारीफ क्या है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, वहां तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। दुनिया में तो अगर हफ्ते अकलीम की बादशाही भी आपको मिल जाए, सारी दुनिया मिल जाए, तो आप ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सकते, कैसे ख्वाहिश पूरी करेंगे? सब कुछ मिल जाएगा, ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगा, तो आप तो नमक मिर्च भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ख्वाहिश कहां पूरी होगी? यहां कोई ख्वाहिश पूरी हो ही नहीं सकती, किसी की भी नहीं पूरी हो सकती। ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अल्लाह ने जन्नत बनाई है कि दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह और रसूल की ख्वाहिशात पे कुर्बान कर दो, आओ जन्नत में मैं तेरी मेहमान नवाजी करूंगा। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, जो तुम तलब करोगे तुम्हारे दिल में ख्वाहिश पैदा होगी और वो चीज तुम्हारे सामने मौजूद होगी। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि इस दुनिया में जब अल्लाह और उसके रसूल की ख्वाहिश तुम्हारे सामने आए तो तुम उसकी तरफ लपको, आगे बढ़ो, दौड़ो, लगाओ, खपाओ, फिर तुम्हें उसके नतीजे में अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत मिलेगी। तो मेरे भाई और बुजुर्गों, वो सहाबी हैं हाथ से खजूर फेंक देते हैं कि उस शख्स के लिए जिसके लिए जन्नत में खजूरें तैयार हैं वो दुनिया की खजूरों के खाने में अपना वक्त जाया करता है, मारकाए कारजार के अंदर कूद पड़े, शहीद होकर अल्लाह की रजा और उसकी जन्नत के मुस्ताहिक बन गए। ऐसे बेशुमार वाकयात हमें सहाबा इकराम की जिंदगियों के अंदर मिलते हैं। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी जिंदगी के बारे में बेशुमार वाकयात हैं। कहते हैं कि मुझे जहाद की रात सहाग रात से ज्यादा जो है वो महबूब है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मूसलाधार बारिश हो रही हो और रात के अंधेरे में मैं तलवार और हथियार लगाकर उस बारिश के अंदर खड़ा हुआ उस सुबह का इंतजार कर रहा हूं जब मैंने अल्लाह के रास्ते में जहाद करना हो। ये ख्वाहिश थी उनके दिल के अंदर और इस ख्वाहिश को किस किस तरीके से अमली जामा पहनाया कि एक गजबे के मौके पर जब तीन सिपा सालार अल्लाह की राह में शहीद हो जाते हैं और मुकाबला 3,001,00,000 का है, 3,001,00,000 का मुकाबला है, उसके बाद चौथे नंबर पे इन्होंने मुसलमानों की कयादत सिपा सालार का मनसब अपने हाथ में लिया, तलवार हाथ में पकड़ी और यही वो मौका था कि आप अल्लाह की राह में इस तरीके से तलवार चला रहे थे कि आपके हाथ से काफरों की गर्दने काटते हुए 8 तलवारें टूट गई थी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह का खिताब दिया था, अल्लाह की तलवार। इसीलिए बाज लोगों ने इस बात की ये तौजीह की है, उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं लेकिन शहीद नहीं हुए।
کسی نے کتنی بہترین اس کی توجہ کی کہ وہ تو اللہ کی تلوار تھے، کون سا دشمن خدا ہو سکتا تھا جو اس تلوار کو کاٹ ڈالتا، اس لیے ان کو شہادت نصیب نہیں. اس طریقے سے اللہ کے راستے میں وہ بڑھتے تھے. اگر مال پیش کرنا ہو تو وہ کیفیت ہوتی تھی، جان پیش کرنی ہو تو یہ کیفیت ہوتی تھی. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، آج اللہ کی یہ آیات میرے اور آپ کے سامنے بھی ہیں. آج ہمارے ملک کے اندر خدا کا دین مغلوب ہے. یہ قرآن کی آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل، کیا ہمارے لیے اس کے اندر دعوت عمل بالکل کچھ نہیں؟ ہمارے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی؟ ہم اس جدوجہد کے اندر اپنا جائزہ لیں کہ اگر ہمارا ہدف اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے، ہم اس جنت کے متمنی ہیں، تو ہم کتنا اللہ کے راستے میں مال اور جان کی قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ کے دین کے لقلبے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جب کسی انسان کے سامنے کوئی بلند نصب العین ہو، کوئی اعلیٰ معیار ہو، کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنا ہو، تو پھر وہ رسک لیتا ہے. آپ اس دنیا کے اندر بھی دیکھ لیجئے، اگر کسی نے کیٹو کی پہاڑی عبور کرنی ہو تو وہ جان کی بازی لگا لیتا ہے، اگر کسی نے سائیکل کے اوپر دنیا کے کسی حصے کا جو ہے وہ سفر کرنا ہو تو وہ اپنی جان کی بازی لگا لیتا ہے. یہاں بھی آپ دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر کسی آدمی کو یہ کہا جائے کہ فلاں کاروبار کے اندر بڑا فائدہ ہے، ساری جمع پونجی کر کے اسی کے اندر لگا دے گا، جھونک دے گا، اور نتیجے کے طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ اتنا بڑا رسک ہو کہ اس کا بہت بڑا نقصان اور خسارہ بھی ہو جائے، لیکن وہ رسک انسان لیتا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے بڑا فائدہ حاصل کرنا ہے. میرے بھائیو، ایک مسلمان کے لیے بڑا فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، مسلمان کا یہی مطلوب و مقصود ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. جب انسان اس چیز کو مطلوب و مقصود اور محبوب بنا لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کا نقشہ کیا ہوتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینے کے گورنر تھے، ٹھاٹ باٹ کی زندگی بسر کرتے تھے، زرق برق لباس پہنتے تھے، ایک دفعہ جو لباس پہنتے تھے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن یہی عمر بن عبدالعزیز جب ان کے کندھوں پہ خلافت کی ذمہ داری پڑی اور آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیا اور خدمت خلق کا تہیا کر لیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل کرنی ہے، تو میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے گھر کے اندر جو کچھ بھی تھا وہ سارا بیت المال کے اندر جمع کر دیا، حتیٰ کہ نوبت اس مقام تک پہنچ گئی کہ ایک دن اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے تو آپ کی بیٹیاں آپ سے منہ چھپا رہی، بھاگ رہی. پوچھا، بیٹیوں کیا ہو گیا؟ کہتی ہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں تھا اور کچھ سوکھی روٹی جو ہے وہ پیاز کے ساتھ کھائی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، اس لیے آپ سے چھپ رہی. یہ کیفیت اس ہستی کے گھر کی ہے کہ جس نے اللہ کی رضا اور اس کی بخشش اور مغفرت کو اپنا ہدف بنا لیا، حالانکہ دنیا کی ساری دولت اس کے قدموں میں تھی. یہی وجہ ہے کہ اس درفیش صفت امتحان کے لیے ان کے دور میں ان سے لڑائی لڑنے والا ایک بازنطینی عیسائی حکمران ان کی موت پر کن الفاظ میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے، یہ ان کے ایک دشمن کی گواہی ہے ان کے بارے میں. وہ یہ کہتا ہے، عمر بن عبدالعزیز کی موت کی خبر سننے کے بعد وہ یہ کہتا ہے، بازنطینی شہنشاہ تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر یسوع مسیح کے بعد کوئی شخص مردوں میں زندگی کی روح پھونک سکتا تو میں ان کے متعلق یہ گمان کرتا کہ وہ یہ اعجاز دکھا سکتے تھے. کون؟ عمر بن عبدالعزیز. مجھے وہ راہب، وہ خود عیسائی تھا، کہتا ہے مجھے وہ راہب پسند نہیں جو علائق دنیا سے کٹ کر کسی سومائے کے اندر، یعنی کسی گرجا کے اندر، کسی عبادت گاہ کے اندر خلوت گزی ہو جاتا ہے اور خدا کی عبادت میں زندگی کاٹ دیتا ہے. مجھے تو اس راہب پر حیرت ہوتی ہے کہ دنیا اس کے قدموں کے نیچے تھی مگر پھر بھی وہ راہبانہ زندگی بسر کرتا تھا. یہ ہے قابل رشک زندگی. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے کپڑوں کی وہ استری کی کریز کو دیکھتے رہتے ہیں، گاڑی کی شو دیکھتے رہتے ہیں، گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو زیب و زینت دیکھتے رہتے ہیں. بس یہ دنیا ہے جس کے اندر ہم گم ہیں اور اسی کی جمع تفریح کے اندر ہر وقت لگے رہتے ہیں، لیکن ان کے قدموں میں ساری دنیا پڑی ہوئی ہے اور وہ اس سے بے نیاز اللہ کی رضا اور اس کی جنت کے طالب بنے ہوئے ہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی فکر آخرت کا معاملہ کیا ہوتا تھا؟ محمد ابن کعب، جنہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت بہت قریب سے دیکھا تھا جب وہ مدینہ کے گورنر تھے، جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو ایک دن غور سے ان کے سراپے کا جائزہ لے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابن کعب کیا دیکھ رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں دیکھ رہا ہوں اور حیران ہوں کہ وہ سرخ سنہرا رنگ، وہ خوبصورت و تر و تازہ بدن، وہ کہاں چلا گیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس پر تعجب کی ضرورت نہیں ہے ابن کعب، اگر تم مجھے قبر میں دفن ہونے کے 3 دن بعد دیکھو تو بالکل ہی نہ پہچان پاؤ گے. یہ قبر جسے میں اور آپ بھول چکے ہیں، جو مجھے اور آپ کو یاد نہیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، فَأَكْسِرُوا ذِكْرِ حَادِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ، اس موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو دنیا کے مزوں کو توڑ دینے والی ہے. عمر بن عبدالعزیز تو اس کو یاد کر رہے ہیں. جب ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، کدھر گئے وہ ٹھاٹھ بار، تو وہ کہتے ہیں کہ آج مجھے دیکھ کر تم حیران ہو رہے ہو، لیکن اگر مرنے کے 3 دن بعد دیکھو تو پھر تمہاری حیرت کی انتہا نہ رہے، وہاں کیفیت انسان کی کیا ہوگی. آج حقیقت یہ ہے کہ وہ آخرت اور وہ قبر اور وہ قیامت ہم بھول چکے ہیں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ کی رضا اور اس کی بخشش اور اس کی مغفرت، اللہ کے دین کی تڑپ انسان کے اندر ہو کہ خدا کا دین دنیا کے اندر پھیلے، دعوت اور جہاد کے ذریعے سے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طلب انسان کے اندر ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طلب اور تڑپ کی کیفیت کیا ہوا کرتی تھی؟ اللہ کہتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کیا آپ اس کیفیت میں اپنی جان گنوا ڈالیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھٹتے تھے، اندر سے گھٹتے تھے کہ لوگ اللہ کے دین کی طرف آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں، اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعوت پہنچی، اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد اللہ کے راستے میں خدا کے دین کی دعوت کے لیے دوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور تھوڑے ہی عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان ہستیوں کو لا کر پیش کرتے ہیں. وہ ہستیاں آپ کی دعوت کے نتیجے میں اسلام قبول کرتی ہیں، جن کو ہم عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. 3 کے علاوہ 6 صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دین کے نتیجے میں اسلام قبول کرتے ہیں. 7 میں آپ خود تھے، تو 3 کے علاوہ گویا کہ سارے کے سارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دین کے نتیجے. آج بھی لوگوں کے اندر یہ جذبہ موجود ہے. تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، امام حسن البنا رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بچپن کا واقعہ ہے. 10-12 سال کی عمر کے تھے، محلے کی مسجد میں نمازی بہت کم تھے. بھائی سے مشورہ کیا اور پھر پورے محلے کے گھروں میں فجر کی اذان کے وقت دونوں بھائی جاتے ہیں اور دروازوں کے اوپر دستک دینا شروع ہو گئے. محلے کے بڑے بوڑھے جو ہیں ان بچوں کے اس طرز عمل سے بڑے متاثر ہوئے اور مسجد میں آنا شروع کر دیا، اور نتیجے کے طور پر تھوڑے ہی دنوں کے اندر وہ مسجد نمازیوں سے بھر گئی. یہ دعوت کا جذبہ اس عمر میں ان کے اندر پیدا ہوا اور یہ بڑھتا ہی گیا، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں اسی دعوت اور جہاد کی جد و جہد کے اندر اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جب یہ سکول ٹیچر تھے، سرکاری ملازم تھے، تو ایک بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے. آج ہم کس طریقے سے دنیا کے نفعوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور کس طریقے سے جو ہمیں چند ٹکے ہماری جیب میں ڈالتا ہے اس کے قصیدے گاتے ہیں اور اس کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں. یہ حسن البنا اسماعیلیہ میں تھے اور وہاں پہ استاد تھے، وزیر اعظم صدقی پاشا اس وقت کا جو وزیر اعظم تھا وہ اسماعیلیہ کے دورے پر آیا. ریلوے اسٹیشن پر لوگ اس کے استقبال کے لیے چلے گئے. یہ بڑے جوشیلے مقرر تھے، تو ان سے یہ کہا گیا، علاقے کے گورنر نے یہ کہا کہ آپ نے وزیر اعظم کے استقبالیے میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنا ہے. انہوں نے اسے یہ جواب دیا کہ میں حکومت سے تنخواہ ضرور لیتا ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ کو اس کے ہاں فروخت نہیں کیا ہے. آج ہم چند ٹکوں کے اوپر بکتے ہیں، وہ حکومت ان کو تنخواہ دیتی ہے، لیکن اس حکومت کے وزیر اعظم کی شان میں خطبہ استقبالیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اسے یہ کہتے ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ جو میرا معاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی صلاحیتیں طلباء کی تعلیم و تربیت کے اوپر صرف کروں گا، صاحب اقتدار کی شان میں قصیدہ سرائی کرنا کوئی میرا جو ہے وہ یہ میرے ذمہ نہیں ہے، میں نے اس بات کا عہد نہیں کیا ہے. اگر تم لوگ اس پر اصرار کرو گے تو میں ابھی اپنا استعفیٰ پیش کر دوں گا اور یہ کام نہیں کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتائی. ان کی منزل اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی تھی، تو اگر یہ نوکری اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے راستے میں حائل ہو گئی تو اس نوکری پہ لات مار دی، اللہ کی رضا کے طالب بن گئے، نوکری چھوڑ دی، اور اس کے بعد اخوان المسلمین کے نام سے وہ جماعت قائم کی جو آج پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی علمبردار اسلامی تحریک، اللہ کے دین کے غلبے کی جدوجہد کر رہی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، بے شمار واقعات ایسے ہیں تاریخ انسانی کے اندر کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی اور جنت کی جستجو پیدا ہوتی تھی، وہ کس طریقے سے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے اور قربان کر دیتے تھے. ایک شخص ہے مدینے کے مضافات میں رہتے ہیں، وہ یتیم تھے اور اپنے چچا کی بکریاں چرایا کرتے تھے. جب لوگ جوک در جوک مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں, قبیلوں کو قبیلے آتے ہیں, خاندان کے خاندان آتے ہیں, لوگ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں, اسلام میں داخل ہوتے ہیں, یہ شخص اس تک اس کے کانوں میں بھی اس بات کی بنک پڑ چکی تھی کہ اللہ کے کوئی رسول مدینہ کے اندر آ چکے ہیں, ان سے ملنے کی خواہش دور تڑپ دل کے اندر پیدا ہو گئی تھی. لیکن چچا جو تھا وہ کفر اور شرک کے اندر لت پت تھا. ایک دن اس سے پوچھ بیٹھے کہ چچا کیا ارادہ ہے, میں تو اب مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا, میں تو چاہ رہا ہوں کہ میں مدینے میں چلا جاؤں اور اسلام قبول کر لوں. چچا نے بڑا سخت جواب دیا, اس نے کہا اچھا تمہارے ارادے بڑے خطرناک ہیں, اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو جو کچھ ہے یہ چھوڑ کر چلے جاؤ. حتیٰ کہ اس کے بدن کے کپڑے بھی اتار دیے. وہ شخص بالکل ننگا ہو گیا, اس کو برہنہ کر دیا اور ماں نے ایک کمبلی اس کے جسم کے اوپر اڑا کر کانٹوں سے آگے جو ہے وہ اس کو سی دیا. اسی کمبلی کو اوڑھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ شخص مدینہ میں حاضر ہوا. مسجد نبوی میں پہنچا, رات کا وقت تھا اور سخت تھکا ہوا لیٹ گیا. فجر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, ایک اجنبی شخص کمبل لپیٹا ہوا پڑا ہوا ہے, اسے اٹھایا جگایا. من انت یا ذل بجادین, اب کمبلی کے اندر لپیٹے ہوئے تم کون ہو؟ اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس کے بعد اپنی آپ بیتی سنائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام قبول کیا. اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد غزوہ تبوک کے لیے بلاوا آ گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قافلے کے اندر شامل ہو گیا. شوق شہادت دل کے اندر تھا, اور آپ کو پتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر لڑائی تو ہوئی نہیں تھی, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے اس شخص کے اس شوق شہادت کے نتیجے میں اس کی موت اس سفر کے اندر واقع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے قبر تیار کروائی, صحابہ کرام نے اسے قبر کے اندر اتارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, یا اللہ یہ ذل بجادین ہے, تیرے راستے میں نکلا تھا, اس تو اس کی شہادت کو قبول کر لے, میں اللہ کا رسول اس سے راضی ہوں, اللہ تو اس سے راضی ہو جا. صحابہ کرام رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ اس بات کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں اکابر صحابہ کرام کے, کاش اس کی جگہ میں ہوتا. یہ اللہ کی رضا کے طالب لوگ تھے, سب کچھ تج دیتے تھے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے. ایک اور واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں, غزوہ خیبر کا موقع ہے. اسی خیبر کے موقع پہ اللہ کے لیے آگے بڑھنے کی کیفیت کیا ہوتی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ارشاد فرماتے ہیں, کل صبح جس شخص کے ہاتھ میں یہ جھنڈا تھما دیا جائے گا وہ شخص ہوگا جس کے ہاتھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فتح و نصرت دے گا. ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ کل یہ جھنڈا میرے ہاتھ میں آ جائے, اس لیے کہ انہوں نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مالوں اور جانوں کا سودا کیا ہوا تھا. ان کی خواہش یہ ہوتی تھی, ان کی آرزو یہ ہوتی تھی کہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کی طلب میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے, تاکہ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے مستحق بن جائیں اور آخر میں اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت کی نعمتیں مل جائیں. دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی کوئی قد آور شخصیت نہیں تھے, پتلی ٹانگیں تھیں, آشوب چشم کے مریض تھے, آنکھوں سے پانی بہا کرتا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا. اور اسی مارکے کے اندر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کارنامہ سر انجام دیا تھا جو ہماری تاریخ کا ایک سنہری باب ہے, کہ جب آپ نے اس قلعے کو فتح کیا تو اس کا وہ گیٹ جس کو ہاتھ میں اٹھا کر ڈھال بنا لیا تھا, دوسرے دن 20 صحابہ اکرام اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے, وہ تو اس کو نہیں اٹھا پا رہے تھے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان القوت للہ جمیعا, قوت اور طاقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, وہ خدائی قوت انسان کے اندر کچھ ایسے جو ہے وہ داخل ہو جاتی ہے, ایسی برقی روح اس کے اندر داخل ہو جاتی ہے کہ اس انسان کے اندر ایسی قوت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کام کر لیتا ہے کہ جو 20 آدمی بھی نہیں کر سکتے. یہی وہ چیز تھی کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو 8 تلواریں ان کے ہاتھ سے ٹوٹی, تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے جو آخری تلوار تھی وہ شدت جذبات کی وجہ سے ان کے ہاتھ کے ساتھ چپک چکی تھی اور مٹھی کھل نہیں رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نکالی جائے. اور ایک صحابی نے یہ مشورہ دیا کہ نیم گرم پانی کے اندر اس ہاتھ کو رکھا جائے, وہ پانی نیم گرم پانی کے اندر ہاتھ رکھا گیا اور وہ اعصاب کا تناؤ کم ہوا اور اس کے بعد وہ تلوار ہاتھ سے نکالی گئی. اور یہ کوئی مطلب اجنبے کی بات نہیں ہے, کوئی عجیب بات نہیں ہے. انسان جب جذبات میں آتا ہے تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے. دنیاوی لحاظ سے جذبات میں آ کر وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اگر ان خواتین نے شدت جذبات سے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی فروٹ کاٹنے کے بجائے, تو جب اللہ کے لیے یہ جذبات انسان کے اندر پیدا ہوں تو پھر تو قوت اور طاقت کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے. لیکن یہ تب ہوتی ہے کہ جب عجب چیز ہے لذت آشنائی, جب خدا کے ساتھ انسان کو جو ہے وہ آشنائی ہو جاتی ہے, جب اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا انسان طلبگار بن جاتا ہے تو پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. آخری واقعہ, انتہائی ایمان افروز واقعہ, اسی غزوہ خیبر کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. بات کیا ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کا ایک تقابل ہمارے سامنے رکھا کہ یہ ہے متاع دنیا اور یہ ہے آخرت میں اللہ کی رضا اور اس کی جنت اور اس کی خوشنودی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلے معلومات حاصل کرتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. کسی نے بتایا کہ اللہ کے رسول بنفس نفیس موجود ہیں اور انہیں یہودیوں کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا ہے, لڑائی ہو رہی ہے. وہ شخص چرواہا تھا اور کالا سیاہ اس کا رنگ تھا, اسود رائی اس کو کہتے تھے, رائی بکریوں کو چرانے والا چرواہا, اسود کالا. وہ اسود رائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنی خواہش کا اظہار کرتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے ساتھ مل کر اس جہاد کے اندر شریک ہونا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے کہ یہ بکریاں ہیں میرے پاس, ان کا کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ فلاں طرف ان کو ہانک دو اور اس کے بعد آ کر اس قافلے کے اندر شامل ہو جاؤ. آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتا ہے. علامہ عنایت اللہ سبحانی نے جلوائے فاران کے اندر اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہے, اور بھی مارخین نے, سیرت نگاروں نے اس واقعے کو لکھا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں اس جنگ کے اندر شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت. تو بڑا حیران ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مجھے دیکھتے نہیں ہیں, سیاہ رنگ میرا, یہ میرے کپڑے, ان سے بدبو آ رہی ہے, میں چرواہا ہوں, اور آپ جانتے ہیں یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو بدو قسم کے لوگ ہوتے ہیں مال مویشی کے ساتھ, ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ شاید ایسی کیفیت اس انسان کی. کہتا میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے, کالا کلوٹا انسان, مجھے جنت ملے گی؟ جنت کے بالا خانے میرے حصے میں آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں, اگر تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے تو تجھے جنت ملے گی. مار کا ایک کارزار کے اندر وہ شخص کود پڑا, اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہدا کے ان لاشوں کے قریب سے گزر رہے تھے, ایک ایک کو دیکھ رہے تھے. جب اس کے قریب پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسود رائی کے قریب, تو اس کے اوپر نظر پڑی, فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر دیا. صحابہ بڑے حیران ہوئے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے سب صحابہ شہداء کرام کو دیکھا, جب ان کے اوپر نظر پڑی تو آپ نے اپنی نظر پھیر دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جب اس کی طرف دیکھا تو جنت کی دو حوریں اسے خوشبو لگا رہی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ حسن و جمال عطا کر دیا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا, تو میں نے ان حوروں کی وجہ سے اپنا رخ دوسری طرف پھیر دیا. یہ ہے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طلب. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی خداوند قدوس یہی جذبہ پیدا فرما دے, اور ہم بھی اللہ کی رضا اور اس کی جنت کی طرف دوڑیں اور آگے بڑھیں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا اور اس کی جنت حاصل ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.